فارن پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں، نان انٹرفیئرنس کی پالیسی اضافہ کی ہے، پیسفل نیبرہڈ کی پالیسی اختیار کی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ایسے بیرونی تو انٹرنل سیکورٹی جو خطرات ہوتے ہیں، ریزن ہوتے ہیں انسٹیبلٹی کے، وہ بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں، اور جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں وہ بھی ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. تیسرا، اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی خدا کا شکر ہے جب سے سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اور فائنلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں جمہوریت کا عمل مضبوط ہو رہا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. تو یہ اشارے ہیں جس کی وجہ سے امید ہے کہ ان کی پیشگوئی نہیں ہوگی. پھر آخر میں میں نے یہ بھی کہا کہ صدر اوباما صاحب، چونکہ یہ باتیں یہاں ہوئی ہیں، تو امید ہے کہ اپنے جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ میں، ان میں سے کسی کو یہ اپنی آفس چھوڑنے سے پہلے یہ ایک اسائنمنٹ دیں گے کہ وہ واقعی یہ ایگزامن کریں کہ جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں اس خطے میں، اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اور وہ ایک یوزفل لیسن ہوگا امریکن پالیسی میکرز کے لیے بھی کہ جب جس وقت پالیسی لی جاتی ہے اس وقت اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینس کا پتہ نہیں ہوتا، اگر وہ ہو تو وہ بھی بہتر پالیسی بن سکتی.
کہ یہ فرمائے گا کہ کابل میں گزشتہ روز جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نمائندے بھی شامل تھے، چار فریق کی جو بات چیت ہوئی ہے. تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور افغانستان کے عدم استحکام کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں، تو اس وقت اس طرح کے کنسرنز کی بات یا موضوع نہیں اٹھایا جاتا امریکہ کے ساتھ؟
نہیں، میرے خیال ہے موضوع ان کے ساتھ اٹھانے کی بات تو نہیں ہے. میرے خیال ہے ان کی اسسمنٹ اور ایک جنرل بات کی ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ممکن ہے یہ افغانستان میں جو کل میٹنگ ہوئی تو بہت ارجنٹ ایشو پر تھی، اس میں ایسی باتیں کہاں ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ مختلف تھنک ٹینکس میں باتیں ہونی چاہیے، پالیسی ڈسکشن میں بات ہونی چاہیے، جو میڈیا میں بات ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو امریکہ کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ تو ایک اسسمنٹ ہے امریکہ کی، اور خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہوگا، اور ہمارے قوم کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس پیشگوئی کو غلط ثابت کریں.
بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تھے وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز صاحب، اور وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ صدر اوباما نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں جب پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی تھی، کچھ اور ملکوں اور خطوں کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ وہاں پر کچھ عشروں تک عدم استحکام کی صورت ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کس طرح سے پاکستان محسوس کرتا ہے، اور پاکستان ان خدشات کو ایک چیلنج سمجھ کر بہتر انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسٹریٹجک اور دفاعی امور کے تجزیہ کار، ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ہی ممتاز نام، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق پرماننٹ جو مندوب تھے ایمبیسیڈر مسعود خان. تو اس وقت ہم جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب.
وعلیکم السلام
جان صاحب. چلیے اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ دوسرے موضوع کا آغاز کریں، جس کے لیے ہم نے آپ کو کہا کہ ہم بات کریں گے سعودی عرب میں اور ایران کے دورے کے بارے میں، لیکن پہلے یہ فرمائیے گا، ابھی آپ بات چیت سن رہے تھے کہ صدر اوباما نے جن علاقوں کا ذکر کیا تھا کہ ان میں یہ امکان ہو سکتا ہے، خدشات کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ عشروں تک وہاں پر عدم استحکام رہ سکتا ہے، جس کے جواب میں سرتاج عزیز صاحب اس کا جواب دے رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عدم استحکام سے نکالنے کے لیے جو اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے وہ بہتر طور پر اب اور بہتر سمت کی طرف بڑھا ہے؟
جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے کافی جو اقدامات لیے ہیں اس سے استحکام تو آیا ہے ایک حد تک، لیکن جو پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی ہے اس کو میرے خیال میں نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کئی ایسے اور اقدام بھی ضروری ہیں جس سے یہ خدشہ جو ہے بالکل دور ہو سکتا ہے. ایک تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کو ابھی تک پاکستان میں دیکھیے انٹیگریٹ نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کہ میں کہوں گا کہ یہ نااہلی ہے اور کاہلی ہے سویلین حکومت کی بھی اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی، کہ ان کو ایک سٹیٹس جو دینا چاہیے تھا قبائل علاقوں کو وہ ابھی تک نہیں دیا گیا، اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کا جو ایکسکیوز دیا جاتا ہے وہ میرے خیال میں اس کے کوئی اس میں کوئی وزن نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے، پھر دوسرے وہاں تعلیم کا، پھر عورتوں کے ساتھ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اور وہاں نہ کوئی جمہوریت ہے، تو یہ تم، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا بارڈر ہے وہاں، اور روز تقریباً 60,000 کے قریب لوگ افغانستان سے اور پاکستان کے درمیان गुजरते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर ड्रग माफिया वगैरह जो है वो भी काफ़ी वहाँ सरगर्म रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप नज़र, ये नहीं है कि आप अपनी पट्टी बांध लें आँख पर और कहें कि ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसकी वजह से हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ें हैं और जब तक पाकिस्तान ये चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेगा, ये बहुत मुमकिन है कि ये इलाका, चूंकि अफगानिस्तान की इस्तेहकाम जो है वो तो आप यकीनी नहीं बना सकते, आप तो अपने मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं लेकिन दूसरे के मुल्क को तो सिर्फ आप मदद ही दे सकते हैं और अपने इलाके से ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनको नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उनके इलाके में अगर बदअमनी हो और हालात ख़राब हों तो वहाँ से बहुत कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या पाकिस्तान ये तमाम इकदाम ले रहा है? ये सवाल जो है ये अभी पूरी तौर से इसका जवाब मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत नहीं दे सकती।
अच्छा, जज साहब हमारे साथ ही ठहरिएगा। अभी हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल हैं जनाब एम्बेसडर मसूद खान। अस्सलाम वालेकुम असर खान।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हसबे मामूल आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का की टॉप स्टोरी भी रही है, कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ का दौरा एक गैर मामूली पेशरफ्त है, सऊदी अरब का और ईरान का, मतलब दोनों फौजी क्यादत का और सिविल क्यादत का साथ जाना। दो हलीफ मुल्कों के दरमियान सालसी की कोशिश में सिफारती सतह पर तो वजीर आजम का दौरा कुछ काबिल फहम नजर आता है, लेकिन उनके साथ साथ फौज के सरबराह के जाने की अहमियत को किस तरह से बयान किया जा सकता है, इसका जवाब बाद में हम जनरल साहब से भी लेंगे।
मेरा ख्याल है कि इस पूरे दौरे के कुछ अस्करी पहलू भी थे और इस वजह से जनरल राहील शरीफ का जाना बड़ा मददगार साबित हुआ होगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा एक 34 मुल्कों का इत्तेहाद भी है, उसका हम हिस्सा है। और कुछ अर्सा पहले यहाँ वजीर खारजा, सऊदी अरब के वजीर खारजा और वजीर दिफा आए थे, उन्होंने हमारे वजीर आजम से मुलाकात की और चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। जो वजीर आजम से उन्होंने मजमू सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया और जो सफाती और सियासी मामला थे उसके ऊपर बातचीत की। जो अस्करी पहलू थे उनके ऊपर बातचीत उनकी राहील शरीफ साहब से हुई। मैं समझता हूँ उस तनाजुर में अगर ये देखें तो ये उन्हीं दौरों का एक तसलसल नजर आ रहा है जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है। और जब वो वहाँ गए हैं तेहरान में तो वहाँ भी हमारे वफ्द की उनके वजीर दिफा से मुलाकात हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे मामले में अस्करी जहद भी मौजूद है
जी।
तो ये उसका जवाब दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर हमारी सियासी और अस्करी क्यादत में इस बहुत हसास मामले के ऊपर इत्तफाक राय है तो वो पॉलिसी के लिए भी बहुत एक खुशगवार पहलू है। और दूसरे ये कि इसमें जो मिशन में कामयाबी के इम्कान भी मजीद रोशन होंगे।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा सर खान। जनरल साहब आप मुझे क्विक एक कॉमेंट करिएगा कि सिफारती सतह पर इस तरह के दौरे तो अक्सर होते हैं, क्या ये गैर मामूली बात नहीं? जैसा कि सर खान ने उसका खैर जवाब भी दिया कि जाहिर है कि इस दौरे के अस्करी पहलू भी हैं जिनमें 34 मुल्कों के इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत भी शामिल है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, फौजी और सिविल क्यादत का इकट्ठे दो मुल्कों के दरमियान जाकर सालसी की कोशिश करना?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो तवाजुन है सिविल मिलिट्री बैलेंस का वो बहुत एक लिहाज से जमहूरी पूरी तौर से नहीं है और एक फ़ौज की जो क़यादत है उसका बहुत असर है और वो एक लिहाज से फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी पॉलिसी में दिफाई पॉलिसी में उनका एक बहुत बड़ा वजन है उनकी बात का, तो इसलिए वो हम साथ जाते हैं। हालांकि एक लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी ये ज़रूरी नहीं होगा कि इसी तरीके से जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आजम के साथ ट्रैवल करते हैं वो शायद आइंदा में भी इसी तरीके से यही रिवायत जारी रहे, इसलिए कि जमहूरी ममालिक में ऐसे नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारी जमहूरियत नहीं है और हकायक यही है, ज़मीनी हकायक कि हमारे जनरल शरीफ जो हैं उनकी एक बहुत अहमियत है और ख़ास तौर से दिफाई और सिक्योरिटी मामलात में, तो फिर जाहिर है वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं और बाज़ दफ़ा उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है बनिस्बत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, जो कि हमें एक लिहाज से इतना अच्छा लगता तो नहीं है, लेकिन ये हकायक हैं।
अच्छा जैन साहब, हमारे साथ रहिएगा। हम अब एम्बेसडर खान से ये दो तीन सवाल मुझे और कहने हैं। सर खान, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा बड़े बरादराना रहे हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ झुकाव जो है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान इस पस मंजर के साथ पाकिस्तान की सियासी और दिफाई क्यादत के इस दौरे को कितनी अहमियत देगा?
ईरान ने बहुत अहमियत दी है। अभी कुछ देर पहले वजीर आजम ने वहाँ आज ही शाम तेहरान में सहाफियों से भी बातचीत की है और उन खुद बहुत खुशगवार तासरात का इजहार किया है। सऊदी अरब ने मिसाल के तौर पर यह कहा है कि उनकी ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ईरान से भी यही पैगाम मिला है उन्हें, और वजीर आजम खासे पुरुमीद नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मेजबानी का शरफ हासिल कर सके उनके मसालियात करवाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि कम अज कम ईरान से ये इत्तेफाक राय हुआ है कि फोकल पर्सन्स, फोकल पॉइंट्स जो है मुकर्रर किए जाएंगे तेहरान में और इस्लामाबाद में, ताकि उनका एक रब्ता रहे। सऊदी अरब से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो वजीर आजम ने जिस तरीके से गुफ्तगू की उससे ऐसा तासर है कि हालात उतने संगीन नहीं हैं जितने के बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, और दोनों ममालिक में ये ख्वाहिश पाई जाती है, ईरान और सऊदी अरब में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि वो कशीदगी को कम करें। वजीर आजम ने ये भी कहा कि कशीदगी को कम करना हमारी अव्वली तरजीह है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दो मुस्लिम ममालिक इस तरीके से मतसादम हों और खित्ते की सूरत हाल और बिगड़े। तो आपने जो सवाल उठाया था मेरे, उसके पस मंजर के लिए ये बातें कही
जी।
ये ठीक है कि सऊदी अरब के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं और अमेरिका के भी हम हलीफ रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपनी पॉलिसी में या उनकी पॉलिसी के पर अमल दरामद करने में हमने कभी ये तासर नहीं दिया कि हम खुदा न खास्ता ईरान के खिलाफ हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारे गहरे सियासी, माशी और सकाफती ताल्लुकात हैं। वहाँ अगर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता के अरसों में ताल्लुकात ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सके तो उसकी वजह माशी पाबंदियाँ थी ईरान के ऊपर, जो अमेरिका की तरफ से यकतरफा भी थी और फिर बैन अल-अक़वामी भी थी, अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से भी पाबंदियाँ थी। तो उसकी वजह से जो हमारे तजारत और मईशत के शोबों में जो ताल्लुकात बढ़ सकते थे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, लेकिन अभी ख्वाहिश मौजूद है जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए, पाबंदियां खत्म हो रही हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के लिए नई राहें खुली हैं और हम नए ताल्लुकात, नई पार्टनरशिप्स कायम करना चाहते हैं।
अच्छा,
तो इसीलिए जो ये मैं एक थोड़ा सा
एक
वजाहत कर दूँ कि ये जो 34 ममालिक का इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उसका भी कहीं हमने ये तासर नहीं दिया कि हम ईरान के खिलाफ किसी इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कहा था और पाकिस्तान ने बारहा ये कहा है कि ये इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ है। और अगर आप वैसे देखें तो खुद सऊदी अरब और ईरान दोनों दाइश के निशाने पे हैं और दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा दाइश है, तो एक एतबार से उनमें एक खतरे मुश्तरक भी पाई जाती है।
अच्छा, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े की तरफ दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। आपने वैसे अभी कहा अपनी गुफ्तगू में कि ये जाहिर है कि दोनों मुल्क चाहते हैं कि इस तनाज़े को ख़त्म किया जाए। चीन के सदर भी वहाँ जा रहे हैं, अमरीकी वजीर खारजा, जर्मनी और फ्रांस के वज़राए खारजा खित्ते का दौरा करने वाले हैं। आपके ख्याल में ये तनाज़ा कितना अहम है, और दुनिया भर में अगर खुदा न खास्ता इसकी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होती या ये इसी तरह कायम रहता है, क्योंकि खलीजी मुल्कों ने भी सिफारती ताल्लुकात ईरान से मुनक़ता कर रखे हैं, तो किस हद तक इसके मनफी असरात आप देखते हैं?
इसके बहुत मनफी असरात होंगे, क्योंकि इस पूरे का पूरा मशरक वस्ता एक तरीके से जल रहा है या किसी न किसी खाना जंगी का शिकार है, या वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, या एक नई ताकत उभरी है जो अपने आप को इस्लामी रियासत या दाइश कहलाती है, तो उसकी वजह से पूरा खित्ता इस गैर यकीनी कैफियत का शिकार है और पूरा खित्ता जंग की आग की लपेट में है, वो जंग किसी भी शक्ल में हो रही हो। तो उसके लिए अगर ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाती है, अभी तो सिर्फ सिफाती ताल्लुकात खतरे हैं और एक किस्म की सब जंग जारी है और बयानबाजी जारी है, लेकिन अगर वो इस हद को अबूर करके एक दूसरे के साथ जंग जदल शुरू कर दें तो उससे बहुत नुकसान आते हैं खुद दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को, खित्ते के दूसरे ममालिक को, मशरक़ वस्ता को, और पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी बरादरी उससे मुतासर होगी। तो इसीलिए सफाती कोशिशों की जरूरत है कि अगर इसका जरा सा भी इम्कान है, जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हैं उनके जंग की तरफ जाने का इम्कान है या मजीद तसादम का इम्कान है, तो उसे रोका जाए और सिलसिले में भरपूर सफाती कोशिशें की जाए। पाकिस्तान ने अपना एक कौमी और बैन अवी फर्ज अदा किया है अमन और सलामती की तलाश में, और मैं समझता हूँ कि उसको हौसला अफजा जवाब मिला है। देखिए आगे क्या होता है, और हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए। आपने जिक्र किया कि कैसे चीन, और मैं इजाफा करूंगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और जापान और खित्ते के आम तरीन ममालिक, रूस उसमें शामिल है, उनकी ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि इस किस्म का तसादम इन दो ममालिक के दरमियान न होने पाए, जिसके आपने मनफी असरात का जिक्र किया था। पाकिस्तान तो खासतौर से उसके मनफी असरात से मुतासर होगा, क्योंकि अगर इन दोनों ममालिक में जंग छिड़ गई तो उससे हमारी मईशत को नुकसान पहुंचेगा और हमारे खुद पाकिस्तान के अंदर मसलकी मुनाफरत को हवा मिल सकती है। तो हम इससे बचना चाहते हैं, अब तक बचे रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ये जो कर्जिया है, ये तनाजा है, ये खत्म हो।
अच्छा सर, आपने अभी ये बात भी कर दी कि पाकिस्तान सालसी के फ़रज़ के लिए। मेरा अगला सवाल भी ये था कि आला सतह पर सियासी और फौजी क़यादत की तरफ से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ये सालसी की कोशिशों से, क्या अब ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया भर के एक स्टेज के ऊपर बड़े फाल तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार समझता है खुद को?
इसे एक तनाज़ुर में देखिए, पाकिस्तान अमन की जस्तजू कर रहा है और उसने हिंदुस्तान से कोशिश करके मुज़ाकरात के अमल को बहाल करवाया है। खुदा करे कि वो दोबारा ये सिलसिला जुड़ा रहे। और अफगानिस्तान में भी हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे एक मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं और अपने मामलात हल करें और मुल्क को अमन और मसालेहत की तरफ बढ़ाएं। उसी तनाज़ुर में आप देखें कि हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे जनूबी या जनूब मगरबी खित्ते में एक नई जंग छिड़ जाए। आपको याद होगा जब ईरान इराक की जंग हुई तो उसके मनफी असरात आज तक खित्ते पर जाहिर हो रहे हैं
जी।
तो ये इस किस्म की जंगें बहुत ही न सिर्फ इंसानों के लिए तकलीफदेह होती हैं बल्कि आने वाले वक्त में मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आपने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान का एक नया कद काठ बन रहा है सियासी और सफाती एतबार से बैन अवी सतह पे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसी किसी सोच के तहत ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने खलूस नीयत से दो मुसलमान ममालिक, दो बरदर मुसलमान ममालिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के दो अरकान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को खत्म करने के लिए अपना फर्ज अदा किया है, जिसमें कौमी मुफाद भी है और जिसमें इन दोनों ममालिक मुफाद है, और आला पर मकासद यानी अमन और सलामती के आला पर मकासद भी उसकी नजर में है।
अच्छा सर, एक सवाल का आखिर में एक और जवाब मैं चाहूंगी। हम थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया और तालिबान की जो हामी वेबसाइट्स हैं, अगर उनके ऊपर देखा जाए तो लगता है कि वो अफगान अमन अमल के लिए चार फरीकी जो मुज़ाकरात का अमल है उसको कोई ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये मुमकिन हो सकेगा कि तालिबान के मुख्तलिफ धड़े अफगानिस्तान में अमन के क्याम की इन कोशिशों में मौसर तौर पर शामिल हो सके?
देखिए, मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से आगे जाना होगा। सोशल मीडिया में कुछ पैगाम मुबहम दिए जाते हैं, कुछ वाजे दिए जाते हैं, लेकिन उनसे आप किसी किस्म के कोई नतायज अख़ज़ नहीं कर सकते। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात में शरीक होना होगा। मैंने जो सोशल मीडिया देखा है और उसमें जो कम अज़ कम मैंने सिग्नल महसूस किए हैं, उसमें ये है कि वो उनकी मुखालफत उस हद तक नहीं रही जो कुछ अर्सा पहले थी। उन्होंने कुछ उसमें इशारे करने की कोशिश की है कि और कुछ मशरूत इशारे करने की कोशिश की है कि इन और इस तरीके से उन्होंने खुलकर मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। आप दरुस्त कह रही हैं कि उन्होंने कोई मुस्बत इशारे भी नहीं दिए
जी।
इस वक्त जो दूसरा दौर हुआ है मुज़ाकरात का काबुल में, वो भी कामयाब था, लेकिन वो चार ममालिक के दरमियान है, जो कलीदी नुक्ता है वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए तालिबान को आमादा किया जाए, उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए, और अभी तक ये मरहला तय नहीं हुआ। तालिबान की सफ़ों में खुद इंतशार है, इख्तलाफ़ राय पाया जाता है, धड़ेबंदी है। और जो आपने सुना होगी बयान जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दिया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी उनको उन्होंने तफरीक की हुई है, वो जो मुज़ाकरात चाहते हैं तालिबान और जो नहीं चाहते हैं
जी।
लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात तभी कामयाब होंगे जब तालिबान बयक जबान और बहसियत मजमू इस मुज़ाकरात के अमल में शरीक हों, क्योंकि अगर धड़ों की शक्ल में शरीक होंगे या कुछ उसकी मुखालफत कर रहे होंगे तो ये नाजुक मुज़ाकरात अव्वल तो शुरू नहीं हो सकते, अगर शुरू हो गए तो उनमें कोई खास कामयाबी नहीं होगी। हम उसके साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान ने जिस नए एतमाद का मुजाहरा किया है वो कायम रहे, क्योंकि ये ना हो कि अफगानिस्तान इधर तालिबान आमादा हों तो अफगानिस्तान की खुद उनकी जो मखलूत हुकूमत है उसकी सफ़ों में कश्मकश शुरू हो जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया।
इस चीज का मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिलसिले में इंतहाई खलूस के साथ कोशिश कर रहा है और वही समझता है कि अफगानिस्तान में अगर इस्तेहकाम होगा, अमन और सलामती की फिजा होगी और मसालेहत की तरह तमाम सियासी क़ुव्वतें बढ़ेंगी तो उसके बहुत ही मुस्बत असरात पूरे खित्ते पे वाज़े होंगे और जाहिर होंगे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि मुश्किलात कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो हम ये सिफारती मुहिम जारी रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल एम्बेसडर मसूद खान हमारे साथ थे। आपका सर खान बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। और अब हमारे साथ हैं स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर के तजियाकार, जैसे कि हमने पहले भी हम बात भी उनसे कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद। आपके कुछ लाइन में भी खराबी हुई लेकिन अब हमारे साथ हैं। और जन साहब एक बात फरमाइएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान रहा, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी रहा, यह सवाल बारहा आपसे मैंने किया है, आपके ख्याल में अब जनसब जी मैं अपना सवाल आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, वो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं,
बीच में कट गया था
जी 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 सर, वो यही है कि बहुत पुराना सवाल है मेरा, जो कि मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि पुराने हमारे सवालात हैं कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा एतमाद का एक बहरान रहता रहा है, फुकदान रहा है, और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता है, थोड़े दिनों के लिए सिलसिला कुछ बेहतर होता है ताल्लुकात का, फिर उसके बाद एक नई तरफ मामला निकलता है। अब ये जो नए सिरे से कोशिश शुरू हुई है और खास तौर पर ये जो चार फरीकी मुज़ाकरात का और स्टीयरिंग कमेटी ये बनाई गई है, आप समझते हैं कि इसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी?
देखिए इसका असर मेरे ख्याल में तालिबान पर भी होगा, इसलिए कि जो चारों ममालिक हैं ये बहुत अहम ममालिक हैं, और अगर ये मसलन ये कि चीन भी ये चाह रहा है कि बातचीत का सिलसिला हो, अमेरिका तो पहले से ही कोशिश में लगा हुआ था और पाकिस्तान की बड़ी संजीदा कोशिश है, तो मैं समझता हूं कि बहुत मुमकिन है कि तालिबान जो है वो राजी हों, लेकिन चूंकि उनमें खुद धड़बाजी धड़ें बनी हुई हैं और काफ़ी इख्तलाफात हैं और लीडरशिप की भी को भी चैलेंज किया जाता है, तो इसलिए ये कहना कि ये कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से उसका खुलूस और उसकी संजीदगी जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए, और अगर पाकिस्तान तालिबान पर और दबाव डालेगा और एक लिहाज से सारी दुनिया जो है उसके उस पर दबाव डालेगी, जैसे कि चीन वगैरह का भी दबाव है और अमेरिका का भी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि ये जो तालिबान है वो इस कि एक हद तक ही वो ये जो खाना जंगी है और गोरिल्ला वॉरफेयर है उसमें काम
जन साहब की लाइन बहुत खराब हो रही है,
लेकिन अगर उनको अपनी बात कुछ हद तक मनवानी है,
मेरा ख्याल है कि जन साहब का से दोबारा हम रابطہ करते हैं, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही और शायद सिलसिला भी मुनकता हो गया। अभी हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमारे साथ हैं अफगान सियासतदान हैं, मुमताज तजियाकार हैं, यहाँ अमरीका में मुकीम है जनाब सरवर अहमद जई। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब।
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سرور صاحب ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امن لایا عمل اور افغان قیادت میں تشکیل ہونا چاہیے, کیونکہ بیرونی طور پر لاگو کیا گیا کوئی بھی جو مصالحت ہے یا تصفیہ ہے یا سمجھوتا ہے اس کو نہ تو پسند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی دیر پا ثابت ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, خود افغان حکومت کی طرف سے اور طالبان دھڑوں کے ساتھ بات چیت کا امکان کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی زیادہ واضح طور پر مثبت اشارہ نہیں دیا گیا؟
جی بالکل, میرے خیال میں طالبان کا جو خاموش ہے یہ بھی ایک ہنٹ ہے, ایک نشان ہے کہ وہ بات چیت کے لیے راضی ہے, اور وہ بھی جو ہے پاکستان کے پریشر کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ میٹنگ جو ہو گیا کابل میں, شاید ایک دوسرا بھی اسلام آباد میں ہوگا, پھر بھی اور بھی میٹنگز ہوں گے. اگر یہ کوئی کانکریٹ روڈ میپ نہ بنائے, اور جس طرح پہلے بھی ایک اسپیکر نے بتایا, اگر سارے طالبان یا سارے وہ فریق جو افغانستان کے گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے داعش کے بغیر, اگر یہ اس میں شامل نہ ہو جائے پھر بھی مشکل بن جائے گا افغانستان میں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں داعش طالبان کے 5% بھی نہیں ہے سارے افغانستان میں
جی,
لیکن کافی شور مچا دیا انہوں نے, کافی ہیلے, کافی مشکلات افغانستان کے لوگوں کے لیے, افغانستان کے گورنمنٹ کے لیے بنائی. اگر طالبان کا ایک فریق بھی اگر پاکستان کا کے ساتھ اس کے روابط بھی ٹھیک نہیں, یا ملا عمر کے جو بھائی یا دوسرے جو گروپ ہے اگر وہ پاکستان سے نکل بھی جائے, شاید ایران کی طرف سے وہ سپورٹ ہو جائے, شاید رشیا کی طرف سے بھی وہ سپورٹ ہو جائے, شاید دوسری طرف سے بھی سپورٹ ہو جائے, لیکن یہ کوآرڈینیٹر جو کنٹریز ہے, میرے خیال میں پاکستان کو بھی سنسیئرٹی چاہیے اس میں, افغانستان کے گورنمنٹ کو بھی اس پہ ٹرسٹ ہونی چاہیے کہ بات چیت ٹھیک ہو رہا ہے, کیونکہ افغانستان کے گورنمنٹ آج کل سارے پالیسیز میں فیل ہو گئی. اگر وہ اکنامک پالیسیز یا گورنمنٹ کا سویلین گورنمنٹ کو رن کرنا یا لوگوں کے ٹرسٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جلدی میں کہ طالبان کے ساتھ کچھ اچھی شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کے ٹرسٹ اس گورنمنٹ پہ واپس آ جائے. تو میرے خیال میں جلدی اس میں نہیں کرنا ہے, کافی کانفیڈنس سے کام دینا ہے, اور پاکستان سے بھی چاہیے کہ سارے فریق کو اس پہ آمادہ کرے کہ انہیں نیگوشیشن ٹیبل پہ آ جائے, اور اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ پہ ہو سکتا ہے, اور یہ بات چیت جو ہے ایک سکسیسفل رزلٹ تک پہنچ سکتا ہے.
اچھا سر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جن صاحب سے آخری میں سوال اس سلسلے میں کرتی ہوں. جن صاحب, افغانستان کے لیے یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ بھی شامل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور چین کا رول اس میں کتنا اہم رہے گا؟
جی میرے خیال میں ان کا کافی اہم ہے, اس لیے کہ دیکھیے چین جو ہے وہ افغانستان میں ایک تو خیر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کے بعد چین ایک لحاظ سے نیوٹرل پارٹی سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے ماضی میں کوئی مداخلت وغیرہ افغانستان میں نہیں کی تھی. امریکہ تو پھر بھی دیکھیے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کا ہونا ایک لحاظ سے ایک بہت مثبت چیز ہے, اور شاید طالبان پر بھی ان کی پریزنس جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو طالبان کو یہ بھی علم ہے کہ امریکہ جب تک اس حکومت کی حمایت کرتا رہے گا ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی صورت میں وہ اپنا اثر و رسوخ اور اپنا ایریا جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں, ایک حد تک ہی وہ کر سکیں گے. اس لیے کہ امریکہ ہرگز طالبان کو یہ افغانستان پر قبضہ کرنا خدا نہ کرے وہ ممکن ہی نہیں کرنے ہونے دے گا. اس لیے میرے خیال میں امریکہ کا وہاں موجود ہونا اور چین کا رہنا بہت ہی اہم چیز ہے, اور اس کی وجہ سے طالبان کے رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس وقت طالبان کی جو قیادت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ تمام دھڑوں کو آپس میں ساتھ لے کر چل نہیں سکتی, اس وجہ سے وہاں جو ڈویژنز ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے کافی تکالیف ہیں. وہ ایک دوسرے سے پھر کمپیٹ کرتے ہیں, اور کمپیٹ کرنے میں پھر وہ جنگ جو ہے گریلا وارفیئر وہ جاری رہتی ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں افغانستان حکومت بھی پھر پریشان ہو جاتی ہے, پھر وہ پاکستان پر الزام لگانا شروع کرتی ہے کہ آپ جو ہیں دباؤ طالبان کی قیادت پر نہیں ڈال رہے ہیں. لیکن پاکستان بھی ایک حد تک ہی ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے, چونکہ ان کا انفلوئنس طالبان پر ایسے نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ اسی طریقے سے طالبان جو ہیں وہ سنیں گے. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی یہی تھا اور حال میں بھی یہی پوزیشن ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹریٹجک اور دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود. اجن صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بےحد بےحد شکریہ. سرور صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سرور صاحب, ابھی ہم نے چین اور امریکہ کے رول کے بارے میں بات کی, اور جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ امریکہ کے بارے میں افغان عوام کی رائے منقسم ہے, تقسیم ہے, ڈیوائڈیڈ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں سے یہ چار فریقوں میں سے ایک فریق یعنی امریکہ کی جو حیثیت ہے اس میں امریکہ کی کوششوں کو ویلکم کہا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ہمیشہ سے یہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہاں سے سب غیر ملکی باہر جائیں تو پھر اس کے بعد ہی بات چیت ہوگی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں امریکن گورنمنٹ یا ملٹری کے ساتھ افغان عوام کا ریلیشن شپ جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن میں, لیکن میرے خیال میں یہ جو چائنا اور امریکہ کا جو بصفت گارنٹور یا ضمانت دینے والے فریق اس میں شامل ہے, کیونکہ امریکہ کا پریشر تھا جو پاکستان کو اس پہ آمادہ کر دیا, اور چائنا کا بھی پریشر تھا جو اوباما کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آ گیا تھا اسلام آباد, اور اس کے بعد نواز شریف اوباما کے ساتھ بات چیت. تو میرے خیال میں امریکن کی اس میں دخل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور میرے خیال میں جب پاکستان ایگری ہو جائے کچھ اصولوں پہ تو میرے خیال میں طالبان کا جو شرط ہے وہ کوئی خاص شرط نہیں کہ وہ نکل جائے, امریکہ نہیں نکل دے. اگر طالبان بھی گورنمنٹ میں آ جائے, امریکن بھی یہاں پہ ہوں گے, اس کے کچھ ریجنل انٹرسٹ ہے کہ وہ افغانستان کو نہیں چھوڑے آسانی سے. شاید افغانستان کے لوگوں کے لیے فائدہ ہو سکے کیونکہ اس کے وہاں پہ جابس کریشن ہو کے وہ جو اپنے فوج کے لیے جو خوراک یا دوسری جو لاجسٹک سامان ہے وہ افغانستان سے لے رہے, کافی لوگوں کے جاب وہاں پہ اس کی وجہ سے. لیکن پہلا اس طرح تھا دہشت کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت ہو رہے تھے طالبانوں کی نیگوسیشن پہ, تو ہمیشہ ایک فریق دوسرے کو بلیم کر رہا تھا کہ آپ نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ نے توڑ دیا, تو پاکستان افغانستان کو بلیم کر رہا تھا, افغانستان نے پاکستان کو. ابھی اچھا ہوا کہ چائنا امریکہ اس کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو افغانستان پرامس کر رہے تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں, میں جو چائنا اور امریکہ موجود ہے. اگر پاکستان ایک وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو وہاں پہ چائنا اور امریکہ موجود ہے, تو میرے خیال میں ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ کہ امریکہ اس میں ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے اس سارے مشکل کا, تو امریکن کا میرے خیال میں اس میں موجود ہونا بہت ضروری ہے, اور طالبان کا یہ ڈیمانڈ جو وہاں سے نکل جائے پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے, میرے خیال میں بہت پرانا شرط تھا وہ آج کل پریکٹیکل نہیں.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی ہمارے ساتھ تھے یہاں پر امریکہ میں, ممتاز تجزیہ کار اور افغان سیاستدان ہیں آپ کی. سرور صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں کچھ اور اہم چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے. ڈاکٹر طیب محمود نے ہمیں جوائن کیا, منصور جعفر ہمارا ساتھ دیں گے, تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اب پروگرام میں ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں. ویسے تو جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ظاہر ہے آج کل پوری دنیا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے ولیج کی طرح, اور ایک ملک کی خبریں دوسرے ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یا تو اس کو امپیکٹ کرتی ہیں یا اس سے اس پر کچھ نہ کچھ تاثرات ضرور مرتسم ہوتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر اور پروفیسر آف لاء ہیں ڈاکٹر طیب محمود, ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ہی ممتاز نام ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر طیب محمود مجھے سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں؟
جی ہاں ہوں میں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروع کرتے ہیں. اقوام متحدہ نے کی ایک نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے, اور اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ عراق میں 2014 جنوری سے لے کر اکتوبر 2015 کے دوران قریب 19,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ 30,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. پھر عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہزاروں افراد ہیں. ایسی صورت میں داعش سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, اسی بات کا آج ایک ہم جائزہ لیتے ہیں, کیونکہ دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ داعش پر قابو پانے اور اسے دائمی شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں سیاسی استحکام پیدا ہو. اس کی صورت بھلا کیا ہوگی؟ کیونکہ شام ہی سے شروع کر لیجیے, مختلف اطلاعات ہیں, وہاں پر 400 افراد کو اغوا کر لیا گیا, کچھ رپورٹوں کے مطابق 300 افراد کو, متعدد ہلاکتوں کی خبر بھی ہے. ادھر جنیوا میں شام کی حکومت اور باغی دھڑوں کے درمیان بالمشافہ ملاقات ہونے کا امکان ہے, لیکن اب اس ملاقات کے بھی مؤخر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے کیونکہ اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا بڑی طاقتوں کے درمیان کہ حکومت کے ساتھ کون سے باغی دھڑے ایسے ہیں جن کو بات کرنے کے لیے بلوانا چاہیے. تو ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے. تو اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں تشدد کی ان کارروائیوں پر قابو پانے کے لیے, داعش کو شکست دینے کے لیے کس حکمت عملی کی ضرورت ہے, اور شام کے بحران کا مسئلہ کس طرح حل ہونے کی امید ہے؟
دیکھیے, اس میں ایک تو ہر ملک کے اندرونی معاملات کا تعلق ہے اس بات سے, اور دوسرا علاقائی معاملات کا تعلق ہے. اس میں ہوا یہ ہے, عراق کی خاص طور پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو بڑی جنگ کے بعد, عراقی جنگ کے بعد ایک سیاسی خلا پیدا ہوا, وہ ابھی تک کسی مطمئن طریقے سے بھرا نہیں گیا. حکومت تو وہاں بن گئی لیکن وہ یہ اس میں سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو ختم کرتے ہیں, وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, جب انسٹیٹیوشنز کو توڑ دیا جاتا ہے تو ان کے نئے انسٹیٹیوشنز کے ابھرنے میں کافی وقت لگتا ہے, اس میں پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. تو اس قسم کی پولیٹیکل ول ابھی تک عراق میں نظر نہیں آئی. بدقسمتی سے جو حکومت بنی وہ بھی جو ہے فرقہ وارانہ تعصب سے پاک نہ رہی, تو اس کی وجہ سے ایسا خلا, سیاسی خلا پیدا ہوا ہے جس میں داعش قسم کی فورسز کو ابھرنے کا موقع ملا ہے. یہی حال کچھ شام میں ہے کہ وہاں پہ جو حکومت قائم تھی اس کے خلاف کاروائیاں کی گئیں, لیکن کوئی متبادل سلجھی ہوئی اپوزیشن ابھر نہیں سکی. وہاں پہ جو دوسری بیرونی مداخلات ہوتی رہی ہیں بہت سے ملکوں کی طرف سے, انہوں نے اپنے اپنے پٹھو کھڑے کرنے کی کوشش کی, اور یہ وجہ ہے کہ کوئی داعش کی بھی کوئی متحدہ لیڈرشپ یا حکمت عملی نظر نہیں آتی. اب جہاں تک آگے چلنے کا تعلق ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر کی توقع کم ہے, کیونکہ نہ تو کوئی ملکوں کے حساب سے کوئی سیاسی استقامت آئی ہے جو اس قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرے, نہ علاقائی طور پہ کوئی اس کا خاطر خواہ جواب دیا گیا ہے. یہ جو سعودی عرب نے ایک متحدہ فوج کی بات چلائی, وہ ایک طرف تو بڑی پری میچور ہے, کئی ملکوں کے نام لے لیے گئے جن ملکوں نے کہا کہ جی ہم سے تو کبھی یہ پوچھا نہیں گیا. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ملک جس نے بہت سال مدرسوں کے ذریعے اور دوسری مالی امداد کے ذریعے ایسے عناصر کی پشت پناہی کی ہے, جو آج داعش کی شکل میں اور شکلوں میں سامنے آتے ہیں, تو آیا وہ ملک ان کے خلاف کسی کاروائی کی لیڈرشپ کر سکے گا؟ تیسرا یہ کہ بین الاقوامی لیول پہ امریکہ جو ہے وہ اب اس قسم کا رول نہیں پلے کر سکتا جو اس نے پچھلے 25-30 سال میں کیا, جو خاص طور پہ زمینی فوج بھیجنے کا امریکہ کا اب کوئی امکان نہیں ہے. اس میں ان کی فوجی صلاحیت کا بھی تعلق ہے لیکن زیادہ وجہ اندرونی سیاست کی ہے کہ اتنی لوگ یہاں متنفر ہو چکے ہیں کہ جو پہلی اور دوسری عراقی جنگیں ہوئیں اور اس کے جو نتائج مرتب ہوئے. تو میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں لیکن یہ کہنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے علاقائی اور بین الاقوامی دونوں طرف سے زور دینا پڑے گا, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا. یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات نارملائز ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود خوش آئند بات ہے کہ اس حوالے سے تمام جو علاقائی طاقتیں ہیں جس میں ایران شامل ہے, جس نے ہمیشہ داعش قسم کی فورسز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے, اور روس جس حد تک اب شامل ہوا ہے شام میں, خاص خاص طور پہ, تو وہ بھی ایک خوش آئین بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اقوام متحدہ کے چھتری کے نیچے, کچھ علاقائی طاقتوں کی چھتری کے نیچے بات شاید آگے چلنا شروع ہو, لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا اور اس میں ابھی زیادہ بری خبریں آنے کی زیادہ توقع رکھنی چاہیے آئندہ چند ہفتوں شاید مہینوں تک.
ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب. ہمیں العربیہ کے منصور جعفر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم منصور صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں عراق میں, شام میں اور اس سارے خطے میں جو داعش کی ساری صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی, اور کیا اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. ڈاکٹر طیب محمود کو آپ سن رہے تھے. ابھی گزشتہ دنوں 3 امریکیوں کا بھی عراق میں اغوا ہوا ہے. وہاں پہ عراق کے کچھ حصوں میں داعش کو شکست ہوئی ہے, لیکن آپ کے خیال میں عراق سے داعش کے قدم اکھاڑنے اور اسے پسپا کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے, کیا وہ مؤثر ثابت ہوگی کہ شام میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کو پیچھے دھکیلا جا سکے, کیونکہ گزشتہ دنوں شام کے ایک ڈیم کے علاقے سے بھی اس کو پیچھے کیا گیا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی داعش کو پچھاڑنے میں کامیاب ثابت ہوں گی؟
لیکن یہ سب جو حکمت عملی شام کی حکومت نے اس افیئر سے مقابلے کے لیے اڈاپٹ کر رکھی ہے وہ انتہائی ناکافی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ آئے روز جو ہے وہ قتل و غارت گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہے. اور ابھی حال ہی میں جو دہلی کا علاقہ ہے جو 60 کلومیٹر ہے بغداد سے, وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب سنی جو ہیں ان کو جو ہے وہ تحقیق کیا گیا ہے. اسی طریقے سے درجنوں مساجد جو ہیں وہ شہید کر دی گئی ہیں, اور یہ واقعات جتنے بھی ہیں یہ بالکل یہ ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کے بعد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک فرقہ وارانہ جو لہر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ یقیناً اپنی جو مسئلے کی تفریق ہے وہ بھی اس وقت بھول چکے ہیں, اور وہ اپنا وہی جو خون اور آگ کا بازار ہے اسے گرم کر کے باقی عوام جو ہے انہیں آپ کے لیے جو قتل عام کا شکار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کے خلاف جو فوجی کاروائیاں ہیں یا جس انداز سے جو امریکن اتحادی فوج کی جو ٹیکنیکل ملی ہے وہ بھی ہمیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں کی جو سیاسی حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ دارالحکومت سے 60 کلومیٹر دور اگر قتل عام جو ہے وہ رکوانے میں ناکام ہے, تو یقیناً اس کے بعد اس سے زیادہ دور فاصلے پہ اگر ہم شام کی بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو عراق کے دیگر علاقے ہیں جہاں پہ ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں وہاں پہ وہ کس انداز سے ان کو قابو کر پائیں گے, ابھی تک اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ ناپید نظر آتی ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب صاحب سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, سابق معاون وزیر دفاع برینڈ ریجنس مائیکل وکرس ہیں, انہوں نے گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ عالمی جہادیوں کو اس وقت تک شکست نہیں ہوگی جب تک خطے میں ان کا کلا کما نہیں کیا جاتا, جس کے لیے مقامی افواج, باضابطہ افواج اور اس کے ساتھ ساتھ ملک فورسز بھی درکار ہیں, اور ان کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے طویل مدت تک سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے, اور امریکہ کی رابطہ کاری بھی ضروری ہے. اس تصور یا حکمت عملی پر عمل درآمد ہونے کی کیا صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اس طرح اپنا رول تو نہیں کر سکتا جیسا 25 برسوں میں کرتا رہا ہے, لیکن اگر اس طرح کی طویل مدت سرمایہ کاری ہے جس میں فوجوں کو ٹریننگ دینے کی یا اور کوئی انفراسٹرکچر کی بات ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
اس میں دو چیزیں ہیں جی. آپ کے سوال پہ ڈائریکٹلی آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں, فوجی کاروائیوں کی ضرورت ہے, اس پہ میں آؤں گا, لیکن سب سے زیادہ سیاسی کاروائیوں کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس وقت اسلامی دنیا پہ ہے, خاص طور پہ اس خطے کے اسلامی ملکوں پہ, اور اس میں دو عوامل جو ہیں وہ ان پہ آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ جو شیعہ سنی کے پردے میں ایران اور سعودی عرب کی چپکلش زیادہ ہوا پکڑ گئی پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اقدام بھی چلتے رہیں اور ساتھ داعش کا بھی کوئی جو ہے اطمینان بخش مقابلہ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو ہے انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو کی طرف بہت ذمہ داری جاتی جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے سفارتی تعلقات نہ صرف خود ختم کیے بلکہ دوسرے گلف ملکوں سے بھی ختم کروائے, تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمان حکومتوں کو اور مسلمان معاشروں کو کھل کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ داعش اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے, اور جب تک یہ آواز نہ صرف اٹھے بلکہ سمجھی جائے ان معاشروں میں, کوئی آگے بڑھنا مشکل ہوگا. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, تو جی ہاں, جب جس قسم کا خطرہ اس وقت موجود ہے اس کا فوجی مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اگر پیکیج یہ رہے اور اشارہ یہ رہے کہ یہ امریکہ اس کو آرکسٹریٹ کر رہا ہے اور فائنینس کر رہا ہے اور ٹرین کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی جائے گی. اب مسلمان ملکوں میں, علاقائی ملکوں میں یہ قابلیت ہے, ان ممالک میں ایران شامل ہے, پاکستان شامل ہے, ترکی شامل ہے, مصر شامل ہے, جن کی بڑی تعداد اور طاقتور فوجی قوت ہے, جن کو کوئی اسلحہ اور ٹریننگ نہیں چاہیے اگر سیاسی ول ہو کچھ آگے بڑھنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رنگ فوجی ایکشن کا یہ رہا کہ یہ مغربی دنیا کی طرف سے آرکیسٹریٹ ہو رہی ہے, تو وہ تو ہم پھر داعش کا جو پروپیگنڈا ہے اور داعش کی جو کہانی ہے اس میں ہی رنگ بھرتے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واپس ذمہ داری, ایک سیاسی ذمہ داری, اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی ذمہ داری مسلمان علاقائی قوتوں اور اسلامی علاقائی پاپولیشنز پہ ہے کہ وہ روشن خیالی سے اور ہمت سے اس بات کا پہ متحد ہوں کہ یہ راستہ آگے چلنے کا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندر سے جب تک یہ متحدہ آواز پیدا نہ ہوگی تو داعش قسم کی چیزوں کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر طیب محمود, گلوبل جسٹس, گلوبل سینٹر فار گلوبل جسٹس سے, سیاٹل یونیورسٹی سے ڈاکٹر صاحب پروفیسر آف لا ہیں, اور منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کچھ رابطہ دیر سے ہوا. ان سے ایک میرا کوئک سوال ہے. منصور صاحب, یہ فرمائیے گا, ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بلسٹک میزائل کے پروگرام پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان سے میزائل پروگرام کی ترقی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. اس ساری صورتحال میں ابھی جو کہ جوہری پروگرام کا منصوبہ تھا اس پر عمل درآمد شروع ہوا, ایران پر اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ کے تعلقات کی جہت؟ ایک کوئک کامنٹ پلیز.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کم از کم یہ ایک ایسا ہٹ نہیں ہے, یہ بلسٹک میزائل کے حوالے سے جو پابندیاں ری امپوز کی گئی ہیں یا انہیں کرنے کا انڈیا کیا ہے, کیونکہ جو لارجر سینیریو اس وقت امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی انکریجنگ ہے, اور اس میں بہت سارے جو اختلافی مسائل مغربی دنیا اور بالخصوص امریکہ اور ایران کے حوالے سے پائے جاتے تھے تو آلریڈی ان کے اس نیوکلیئر ڈیل میں جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہیں, اور اس کو اوور سی کرنے کا ایک میکانزم جو ہے وہ بھی مغربی ممالک نے امریکہ کی سربراہی میں وہ تشکیل دے رکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ ابھی پابندیاں جو ہیں ہفتے کا مرحلہ ہے اور وہ اتنا ہی چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے یقیناً ایک آپ کہہ لیجیے منفی خبر ہو سکتی ہے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے اس کے کوئی ایسے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت جس ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکا ہے اور جس حوالے سے وہاں پہ جو اسٹریٹس جو ہیں ان کو منظم کیا گیا ہے, اور بالخصوص جو ایک وہاں پہ ٹینشن کی صورت حال ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی خطے کے ایک اہم ملک کے ساتھ ان کی سعودی عرب کے ساتھ, یہ بھی ایک ریلیٹیولی ریزالو کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اسی انداز سے جس طریقے سے ان کی جو انٹرنیشنل جکڑ بندیاں تھیں, پابندیاں تھیں, وہ ختم ہونے کے بعد صدر روحانی جو ہیں وہ یورپی ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیلسٹک میزائل پر پابندیوں کا ایشو ہے یہ یقیناً ڈائی ڈاؤن کرتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, اور ایران جو ہے یقیناً اپنے مسل فلیکس رہے گا, کیونکہ جس پالیسی کو انہوں نے اوور دا ایئر ٹیمپر کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہے, یقیناً اپنے عوام کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے کول ڈاؤن کرنا ہے, اور یکدم وہ ایک یو ٹرن جو ہے وہ شاید لینا ان کے لیے جو ریجیم ہے وہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اسی وجہ سے ہمیں وہاں پہ جو ایک بہت اسٹرانگ آپ کہہ لیجیے جو آرمی ہے, جو ان کی ماتحت ملیشیاز ہیں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی حکومت کو اس انداز میں غیر مستحکم یا انہیں ایک پیغام دیتی رہیں گی کہ جس پر عمل پیرا کرانے کے لیے یہ ساری فوج جو ہے یہ پورا نو لشکر جو ہے منظم کیا گیا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی زیادہ یعنی نیگیٹو پہلو نظر نہیں آ رہا ان پابندیوں کے حوالے سے, اور ایک ڈیجیٹل اوپن جو ہے اس کی طرف ایران اور مغربی ممالک جو
بڑھتے نظر آتے ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ منصور جعفر, العالم عربیہ چینل سے ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے رہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجیے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر صحت سارا افضل طاہر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنی اسی اسپیشل رپورٹ کی.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جہاں رنگ. اور اب ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم نے بتایا وفاقی وزیر صحت ہیں سارا افضل طاہر. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جی. جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں مردہ بچوں کی جو پیدائش ہے اس میں سب سے زیادہ شرح جو ہے پاکستان میں ریکارڈ کی گئی. یہ لینسٹ کے ایک رپورٹ ہے مطالعے کی. اس معاملے میں 186 ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان میں شرح 1000 بچوں میں سے 43.1 تھی, جو کہ نائجیریا, چاڈ, نائجر, گنی بساؤ, صومالیہ, وسطی افریقی جمہوریہ, ٹوگو اور مالی سے بھی زیادہ ہے. تو اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ ہم آپ کے وقت کا کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح اس حد تک کیوں ہے, زیادہ کیوں ہے, اور اس صورتحال کا ذمہ دار کون سے عوامل ہیں, کیا ایلیمنٹس کے پیچھے؟
بہت شکریہ جی. میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ پاکستان میں ہمارے یہ جو پرائمری ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں نا, یہ بہت ہی شرمناک حد تک نیچے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں دو تین فیکٹرز ہیں جو کہ نیو نیٹل ڈیتھ کے بھی اور اسٹل برتھ کا بھی باعث بنتے ہیں. نمبر ون یہ کہ جو ہمارا ایک سوشل یا کلچرل ایشو ہے نا, کہ اگر آج بھی آپ دیکھ لیں تو ہوم ڈلیوریز پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کہ مطلب لوگ بجائے ہاسپٹل جا کر ڈلیور کرانے کے, تو ظاہر ہے جب کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں گھر میں اور لیبر کے دوران تو بچہ نہیں بچتا. نمبر دو جو مجھے لگتا ہے وہ ہے کہ ایکسیس ٹو ہیلتھ فیسلٹی. نمبر تین جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے وجہ کہ اگر ان ہیلتھ فیسلٹیز پہ بھی جو فیمیل ڈاکٹرز یا لیڈی ہیلتھ ورکرز یا نرسز جو ہے نا ان کی تعداد کم ہے. اب یہ ساری چیزیں کہنے کو کہ تو, لیکن اگر آپ پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وجہ یہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا ان میں اویئرنیس نہ ہونا, شعور نہ ہونا. اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ڈیورنگ پریگننسی الٹرا ساؤنڈ سے, ٹیسٹ سے, موومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے اور جن کی ایکسیس ہوتی ہے ان کو ذرا بھی بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے یا تو وہ فوراً سیزیرین کر دیتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ بالکل آخری منٹ ہے ہمارے پاس.
کہ ہم نے 10-point ایجنڈا میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا بنایا ہے ابھی 3-4 مہینے پہلے پرائم منسٹر کے کہنے سے اس کو ہم نے لانچ کیا, اور اس کے لیے اب ہم ایکشن پلان بنا رہے ہیں صوبوں کے ساتھ مل کے. سو وہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ہے کہ جس میں مورٹیلٹی بھی کم ہوگی, جس میں ہماری مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا کام تو کوآرڈینیشن کا اور ٹیکنیکل سپورٹ کا ہے.
جی
تو ڈاکٹر طارق بھٹا ہیں ان کے ساتھ مل کے, اور ہم نے اپنے انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ $10 million ہمیں ملا بھی ہے جو کہ ہم ابھی کیس اسٹڈی کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی وے آؤٹ ہے کہ اگر آپ کو چیزوں کو امپروو کرنا ہے تو یہ راتوں رات نہیں ہوں گی. آپ کو اوور آل ایک ماؤں کے اندر بھی ایک اویئرنیس دینی ہے, ریگولر چیک اپ کی, ٹیسٹ کی, آئرن کی کمی, فاسفیٹ, میل نریشڈ, یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں مردہ بچوں کی پیدائش کی.
بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر صحت سارا افضل تارڑ ہمارے ساتھ تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ جی. پروگرام جہاں رنگ کا وقت بھی اب ختم ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے اہم کلیدی معاملات پر بات کی. آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے, ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے. اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.